خالص چیزیں اتنی راس نہیں آتی ہے نا. ایسے احتیاط کیا کریں شہری لوگ, جب گاؤں میں جاتے ہیں تو احتیاط کیا کریں, جب آپ کو خالص دودھ دے تھوڑا سا پانی اس میں ڈال لیا کریں تاکہ طبیعت خراب نہ ہو. کیونکہ ساری عمر ناخالصی میں گزری, خالص چیز پسند نہیں آتی. اس لیے امام خمینی نے فرمایا تھا کہ اسلام ناب, اسلام ناب نہیں ہے تمہارے پاس. ناب یعنی خالص, ناب اردو میں استعمال ہوتا ہے لیکن اسلام کے ساتھ نہیں استعمال ہوتا تھا, کسی اور چیز کے ساتھ استعمال ہوتا تھا. اب جن لوگوں کا ادبیات سے سروکار ہے انہیں معلوم ہے میں ناب, یہ عربی اردو ادب میں شاعری میں اور دوسرے جو ادیب ہیں لکھتے ہیں یہ کتاب اپنی زبان میں, میں ناب یعنی خالص شراب, میں خالص شراب کو کہتے ہیں. میں ناب تو پاکستانیوں کو مل جاتی ہے لیکن اسلام میں ناب نہیں ملتا. خالص اسلام جس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو. خالص اسلام کون ہوگا؟ خالص اسلام وہ ہے جس کی بنیاد ولایت کے اوپر ہو, وہ خالص اسلام. ناخالص سن سن کے بڑا تعجب ہوتا ہے, ابھی جیسے وہ کیڑے والا بیر کھا کے ابھی تعجب ہوتا ہے, ناخالص دودھ پی پی کے ابھی تعجب ہوتا ہے. ملاوٹ والے اسلام میں زندگی بسر کی, جب آنکھ کھولی ملاوٹ والا دین سنا, ملاوٹ والے دین کے تحت عمر بسر کی, بوڑھے ہو گئے اسی کے اندر, رچ بس گیا وہ ہمارے اندر ہم اس کے اندر. اب اگر آ کر کہتے ہیں اسلام میں ولایت بھی ہے, لوگ تعجب کرتے ہیں یہ ولایت کہاں سے نکال کر لے آئے, پوچھتے ہیں نا یہ ولایت نکال کر کہاں سے لے آئے. بس سوال بھی کرتے ہیں کہ یہ جو امام خمینی نے ولایت اسلام میں شامل کر دی, یعنی امام خمینی نے شامل کر دی اس میں, امام خمینی نے شامل نہیں کی, امام خمینی نے آ کر وہ دبی ہوئی ولایت جس کے اوپر غبار تاریخ پڑا ہوا تھا اور غبار پڑا ہوا تھا ملاوٹ کا, ملاوٹ والے اسلام کا, اس کو ہٹا کر نیچے سے خالص دین نکال کے لوگوں کو دیا کہ یہ ہے تمہارا دین. نمازیوں کو کہا کہ یہ ہے تمہارا دین, عزاداروں کو کہا کہ یہ ہے تمہارا دین, یہ ہے خالص اسلام. ان الامامت اصل اسلام نامی, امامت اس ترقی پذیر اور متحرک اسلام کی بنیاد ہے. البتہ جمود, چونکہ کچھ کو اسلام جامد چاہیے, اسلام قعود چاہیے, بیٹھنے والا اسلام, بیٹھنے والا اسلام. کہتے ہیں وہ بکری اور بھینس کا بچہ آپس میں دوست ہو گئے بچپن میں, ہیں تو الگ الگ, نو الگ الگ چیزیں ہیں لیکن ایک ہی گھر میں تھے دونوں, بھینس نے بھی بچہ دیا بکری نے بھی بچہ دیا. بھینس بکری میں تو نہیں بنتی آپس میں اتنی, لیکن علامہ اقبال نے ایک مکالمہ نقل کیا نا گائے اور بکری کا, گائے اور بکری کا ڈائلاگ نظم ہے علامہ اقبال کی, کہ بکری نے کچھ باتیں کی اور گائے نے کچھ اور باتیں کی, آخر کار گائے تسلیم ہو گئی کہ بکری زیادہ دانا ہے, ہے تو چھوٹی ذات بکری کی, دل کو لگتی ہے بات بکری کی. وہ بکری نے بھی بچا جانا, بھینس نے بھی بچا جانا, یہ بچے آپس میں دوست ہو گئے. محلہ ایک ہو تو ہو جاتا ہے آپس میں مکس ہو جاتے ہیں, یہ بچے دوست ہو گئے آپس میں. اب بکری کا بچہ تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ اتھرا ہوتا ہے نا بہت, وہ چالاک ہوتا ہے, وہ بہت ہی اچھل کود والا ہوتا ہے, اس میں خون اس کا بڑا گرم ہوتا ہے, خون اس کا اچھلنے والا, لپکنے والا, لپٹنے والا, دوڑنے والا, اس کو چین نہیں آتا, بیٹھتا نہیں ہے. جیسے بعض بزرگ ہوتے ہیں, چونکہ والدین بچے زیادہ ہوں تو کچھ بچے دادا کے ساتھ نانا کے ساتھ بھیج دیتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ جو, اور نانا بوڑھے ہیں 80 سال 90 سال کے, ان سے چلا نہیں جاتا, بچہ چھوٹا اس سے بیٹھا نہیں جاتا, مشکل ہوتی ہے نا ان دونوں میں آپس میں کبھی. وہ گھوم اٹھ کے دوڑتا ہے, نانا اٹھ کے پیچھے اس کے بزرگ جاتے ہیں, پھر آخر کار ڈانٹ کے اس کو بٹھاتے ہیں کہ ادھر میرے پاس بیٹھ جاؤ. یعنی بچہ نانا کو کیا کہتا ہے کہ اٹھو بچے بنو, اور نانا بچے کو کہتا ہے ادھر بیٹھ کے نانا بنو, تم ادھر ہی بیٹھے رہو. تو ایسے ہوتا ہے نا کشمکش, بزرگوں میں اور بچوں میں لگی رہتی ہے, تھوڑی تھوڑی دیر بعد پھر بچے کو مار دیں گے بیٹھو ادھر. ظاہر جب تک مارو گے نہیں دباؤ گے نہیں وہ بیٹھے گا نہیں, چونکہ خدا نے اس کو بیٹھنے کے لیے نہیں, بچے بیٹھنے کے لیے نہیں ہوتے, بچہ وہی ہوتا ہے جو دوڑتا رہے. ابھی نہیں کہ مجلس سے اٹھ کے دوڑنا شروع کر دیں بچے, بچہ بچہ ہوتا ہے, بچے کو بچگانا کام کرنے دیں. یہ دونوں دوست ہو گئے, بکری کا بچہ اور بھینس کا بچہ, دوستی میں ان کا کوئی کھیل ہونا چاہیے, کوئی گیم ہونی چاہیے. تو بکری کے بچے نے کہا کہ خوب دوڑتے ہیں, دوڑ لگاتے ہیں, یہاں سے دوڑ لگاتے ہیں 1 کلومیٹر وہاں تک جاتے ہیں. بھینس کے بچے نے کہا کہ چھوڑو یہ اتنا اچھا کھیل نہیں ہے. کہا کیا کریں؟ اس نے کہا کہ کن پٹکے کھیلتے ہیں. یہ بکری کے بچے کو نہیں تھا یہ گیم, کن پٹکے کون سی چیز ہوتی ہے. اس نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ دھوپ پہ دونوں لیٹ جاتے ہیں سر جوڑ کے, تم میرے کان پہ کان مارو میں تمہارے کان پہ کان مارو, دھوپ پہ آرام سے سستا ہے. اسلام تحرک ایجاد کرتا ہے, اسلام حرکت دیتا ہے. اسلام نہیں کہتا کہ بیٹھ کر کن پٹکے کھیلو. کیوں لوگوں نے ولایت چھوڑ دی؟ کیوں ولایت کے محور سے دور ہو گئے؟ کچھ تو رسول اللہ کی رحلت کے بعد ہی دور ہو گئے, لیکن وہ جن کا فخر یہ تھا کہ ہم مذہب ولایت سے تعلق رکھتے ہیں, جو ولی خدا کے پیروکار تھے, وہ بھی ولایت سے دور ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ ولایت انسان کو آرام سے بیٹھنے نہیں دیتی. ولایت انسان کو ٹکنے نہیں دیتی. اور جن کو شوق ہو چپ ساتھ کے بیٹھ جانے کا, مذہب ولایت ان کے مزاج کے ساتھ سازگار نہیں ہے. اب تشیع تو رکھ لیا, ولایت بیچ میں سے چھوڑ دی, ولایت کو بیچ میں سے دور کر دیا. بغیر ولایت کے بنے ہوئے ہیں مسلمان اور شیعہ. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ولایت کے بغیر انسان شیعہ بن جائے, ولایت کے بغیر انسان مومن بن جائے؟ ولایت بعضوں نے, میں نے پہلے دن ہی کہا تھا کہ بعضوں نے غدیر میں ہی ولایت کو وہیں پر قصہ تمام کر دیا, بخن بخن کہا کہ بس کافی ہے, اس سے زیادہ ولی کی ضرورت نہیں ہے. نہ بخن بخن سے ذرا آگے ہے. نہ غدیر میں, نہ رسول اللہ کی رحلت میں ولایت ختم ہوئی, نہ غدیر میں ولایت ختم ہوئی, نہ عاشور میں ولایت ختم ہوئی, اور نہ غیبت میں ولایت ختم ہوئی. بلکہ رسول سے پہلے بھی ولایت کا سلسلہ جاری تھا, رسول اللہ کی رحلت کے بعد بھی ولایت کا سلسلہ جاری ہے, غدیر کے بعد بھی ولایت کا سلسلہ جاری ہے, عاشور کے بعد بھی ولایت کا سلسلہ جاری ہے, غیبت کے بعد بھی ولایت کا سلسلہ جاری ہے. ولایت کو چاند روزہ نسخہ نہیں ہے خدا کا, وقتی طور پر 2 دن کے لیے اس کو لے لو اور پھر اس کے بعد جمہوریت لے آنا. تو کوئی متبادل راستہ ولایت کا ہمیشہ کے لیے نہیں. میں اشارہ کروں گا بعض متبادل راستوں کی طرف, چونکہ نماز کا وقت قریب ہو پہنچا ہے. باقی مطلب انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض ہوگا. درود پڑھیے محمد والے محمد. عاشورا اسی بہکی ہوئی اور بھٹکی ہوئی امت کو ولایت کے محور میں لانے کے لیے تھا. عاشورا جمود توڑنے کا نام ہے, سکوت توڑنے کا نام ہے, زبانیں کھولنے کا نام ہے. سید الشہداء نے فرمایا ان کو کہ اگر تلوار نہیں اٹھا سکتے, اگر نیزہ نہیں اٹھا سکتے, اگر شمشیر نہیں اٹھا سکتے, تو لب تو کھول سکتے ہو, لب تو کھول سکتے ہو, لب ہی کھول دو تم. جمود اسلام کے ساتھ سازگار نہیں ہے. مزاج اسلام جمود کو قبول نہیں کرتا, مزاج تشیع جمود کو قبول نہیں کرتا. اسلام اجازت نہیں دیتا ان چیزوں کی طرف جانے کی, نہ ذلت کی طرف. سید الشہداء نے فرمایا مجھے اسلام اجازت نہیں دیتا میں ذلت کے راستے پہ چل پڑوں. اسلام عزت کا مذہب ہے, میں عزت کا امام ہوں, میرا رب عزت والا ہے, جس آغوش سے میں نے دودھ پیا ہے وہ عزت والی آغوش ہے, وہ آغوش مجھے نہیں جانے دیتی ذلت کی طرف. اسی طرح جمود کی طرف اسلام جانے نہیں دیتا, تشیع جانے نہیں دیتا, ولایت جانے نہیں دیتے جمود کی طرف. امت کے جمود کو سید الشہداء نے توڑا، ہر ذریعے سے توڑا، جو کچھ ہو سکتا تھا اس کے ذریعے سے توڑا، ساری متا حسین لے کر کربلا میں آ گئے، عاشور میں لے آئے اور ایک ایک کو آ کر قربان کیا اور امت کو متوجہ کیا. اگر حبیب ابن مظاہر کی شہادت سے نہیں ٹوٹتا تو بنو ہاشم کی شہادت سے شاید ٹوٹ جائے، عباس ابن علی کی شہادت سے ٹوٹ جائے، علی اکبر کی شہادت سے ٹوٹ جائے. اگر کسی سے نہیں ٹوٹتا تو شاید شیر خار کی شہادت سے ٹوٹ جائے. لیکن جو جمود پھر بھی نہ ٹوٹا وہ شاید زہرا کی بیٹیوں کے پردوں سے ٹوٹ جائے، علی کی بیٹیوں کے خطبے سے ٹوٹ جائے. اور توڑا کوفہ کا جمود بی بی کے خطبوں نے توڑ دیا. وہی کوفہ جو بولتا نہیں تھا، اسی کوفہ سے 4000 کا لشکر اگلے سال نکلا اور نکل کر انہوں نے اسی فوج کے ساتھ جنگ کی اور سب لڑتے ہوئے مارے گئے. یہ جمود بی بی نے توڑا جا کر ان کا، لیکن بہت دشوار تھا یہ جمود توڑنا، بہت سخت تھا یہ جمود توڑنا. شب عاشور سید الشہداء علیہ السلام نے چراغ بجھا دیا اور اپنے اصحاب سے کہا کہ آپ جا سکتے ہو، میں نے اپنی بیعت کا حق آپ سے اٹھا لیا. جب چراغ جلا ایک بھی نہیں اٹھا، سب بیٹھے ہوئے تھے، اور اٹھ کے کہا کہ اے مولا یہ تو ایک جان ہے، اگر اس کے بجائے 70 جانیں ہوتی، 70 دفعہ ہمارے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، پھر بھی ہمیں دوبارہ خلق کیا جائے، ہم آپ کی راہ میں نثار ہونے کے لیے تیار ہیں. ہم تو جانے کے لیے نہیں آئے، کیسے جا سکتے ہیں؟ اپنا عہد پورا کیے بغیر کیسے جا سکتے ہیں؟ ہم ممکن نہیں ہے ہمارے لیے جانا. سید الشہداء نے ان اصحاب با وفا کی ستائش کی، مد کی کہ مرحبا، جیسے اصحاب با وفا تھوڑے سے ہیں لیکن جیسے با وفا مجھے ملے ہیں ایسے کسی کو بھی نصیب نہیں ہوئے. حقیقت یہی ہے، ایسے اصحاب کسی کو نصیب نہیں ہوئے. امام علیہ السلام نے ایک ایک شہید، ایک ایک صحابی کا مقام بتایا، ان کا مقتل بتایا، بہشت میں ان کا مقام بتایا، ان کی عظمت ان کو بتائی. جب سب کا تذکرہ ہو چکا، خیمے کے پیچھے سے ایک بچے گانا آواز آئی کہ اے مولا آپ نے سب شہیدوں کا ذکر کر دیا، سب کا مقام بتا دیا، سب کا مقتل بتا دیا، اس غریب کو یتیم سمجھ کر شہداء کی فہرست سے نکال دیا، آیا یتیم ہوں، رحم آ گیا کہ یتیم کو شہیدوں میں شامل نہ کیا جائے، مجھے شہادت کی عظمت سے محروم کر دیا. سید الشہداء یہ آواز پہچانتے تھے. یہ آواز کس کی تھی؟ یہ قاسم ابن حسن کی آواز تھی، یہ اپنے بھیا کی یادگار کی آواز تھی. سید الشہداء فرماتے ہیں قاسم بیٹا یہ آپ بول رہے ہو؟ بلا لیا، قاسم کو بلا لیا، بلا کر سینے سے لگا لیا، اور سینے سے لگا کر کیا کہا؟ کہا قاسم شہادت کی آرزو کرتے ہو، شہید ہونا چاہتے ہو، میرے بیٹے بتاؤ موت کیسے لگتی ہے، موت کیسے پاتے ہو تم؟ کیا جواب دیا حضرت قاسم نے؟ چچا جان احلا من الاصل، شہد سے زیادہ گوارا لگتی ہے. 13 سال کی عمر ہے، بالغ نہیں ہوئے بھی حضرت قاسم، 13 سال کا بچہ، لیکن شہادت کے گھر میں جب پرورش پائی، شہادت کے زیر سایہ جب پرورش پائی تو کیا فرماتے ہیں؟ احلا من الاصل، مجھے شہد سے زیادہ گوارا لگتی ہے یہ شہادت. اور پھر روز عاشور آ گیا، روز عاشور جب اصحاب شہید ہو گئے اور بنو ہاشم کی جب باری آ گئی، سب سے پہلا ہاشمی جوان جو میدان میں جانے کے لیے آیا حضرت علی اکبر تھے. سید الشہداء نے خوشی خوشی اپنے بیٹے کو روانہ کر دیا. جب حضرت علی اکبر کا لاشا لے کر سید الشہداء گنج شہداء میں آ گئے، گنج شہداء میں اکبر کا لاشا رکھا، بیبیوں کو آ کر کہا کہ شبیہ رسول کی آخری زیارت کر لو، شبیہ رسول کی زیارت کر لو. بیبیاں ماتم میں مشغول ہوئیں، بیبیاں گریہ میں مشغول ہوئیں، بیبیاں گریہ تعلیمی اور زیارت میں مشغول ہوئیں. سید الشہداء گنج شہداء سے باہر آئے, جب باہر آئے تو وہی رات والا منظر پھر تکرار ہو جاتا ہے, وہی بچہ پھر آ جاتا ہے, پاؤں پڑ کے کیا کہتا ہے کہ مولا ابھی اجازت دیجئے, اب تو اکبر بھائی بھی شہید ہو گئے, اب تو اکبر شہید ہو گئے, اب تو مجھے اجازت دیجئے, اب مجھے اجازت دیجئے. سید الشہداء نے قاسم کو گلے لگا لیا, پیشانی چوم کر فرماتے ہیں قاسم تو میرے بھیا کی نشانی ہے, تو حسن کی نشانی ہے, مجھے جب حسن کی زیارت کا شوق ہوا کرتا تھا, اے قاسم میں تیرے چہرے کی زیارت کرتا تھا, اگر تو چلا گیا میں قضا اپنے بھیا کی نشانی بھیج کر بھیا کی زیارت کیسے کیا کروں گا. لیکن حضرت قاسم نے جب اصرار کیا, کہا مولا اس سے زیادہ مجھے نہ روکیے, یہ جان اب سینے میں نہیں رکے گی, اب مجھے نہ روکیے, اکبر کے بعد اب جینے کو نہیں جی جاتا, اب نہیں جی سکتا, مجھے روانہ کر دیجئے. سید الشہداء نے کیا فرمایا, بیٹا اگر جانا ہے تو پہلے جا کر بیبیوں سے ودا کر آؤ, بیبیوں سے رخصت ہو آؤ. قاسم جاتے ہیں, چہرے پہ تبسم ہے, چہرہ بڑا خوشحال ہے, بیبیوں نے تبسم دیکھ کر سمجھ لیا کہ قاسم اپنی مراد کو پہنچ گئے ہیں, اور جو شہد سے خوشگوار چیز تھی اس تک پہنچ گئے ہیں. بی بی کیا فرماتی ہے, قاسم چہرے کا تبسم بتاتا ہے مقتل میں جا رہے ہو. قاسم نے کہا مجھے بشارت مل گئی, مجھے اجازت مل گئی. بیبیوں سے رخصت ہو کر آ جاتے ہیں, حضرت عباس جناب قاسم کو روانہ کرتے ہیں. قاسم کو روانہ کرنے کے لیے ایک زرہ اٹھا کر جناب قاسم کو پہناتے ہیں, زرہ بہت بڑی ہے, قاسم کا قد چھوٹا ہے. نیزہ اٹھا کر دیتے ہیں, نیزہ بڑا ہے, بچے کا قد بڑا چھوٹا ہے. ایک خود اٹھا کر حضرت قاسم کے سر پہ رکھتے ہیں, خود بڑا ہے, بچہ چھوٹا ہے. ارے یہ سامان جنگ لے کر بچہ روانہ ہوتا ہے, حضرت حسن کی یادگار روانہ ہوتی ہے. جب آگے بڑھتے ہیں ایک لائن لشکر دمر ساتھ سے یہ کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا خیام حسینی سے جیسے دن کو چاند طلوع ہو گیا ہو, جیسے دن کو چاند طلوع ہو گیا ہو. میرے ساتھ بیٹھا ہوا شخص تھا, میں نے اس کو کہا دیکھو حسین کی مظلومیت کا کیسا وقت آ گیا کہ یہ چاند جیسی صورتیں اب جنگ کے لیے آ رہی ہے. وہ لائن کہنے لگا یہ بچہ میرا حصہ ہے, اس کو میں نے شہید کرنا ہے. میں نے کہا لائن اس بچے کو دیکھو, یہ چاند جیسی صورت دیکھو, ارے یہ پھول جیسی صورت دیکھو, ایسے تو مارنے کے لیے نہیں ہوتے. لیکن اس لائن نے کہا نہ یہ بچہ میرا ہے, میں اسے شہید کروں گا, یہ میرا حصہ ہے. یہ لائن کمین لگا کر بیٹھ گیا. حضرت قاسم نے جنگ شروع کی. بعض مقاتل میں لکھا ہے 36 ملعونوں کو پھر نار کرنے کے بعد حسن کے یادگار دشمن کے نرگے میں آ گئے, چاروں طرف سے گھیر لیا گیا. وہی لہین آگے بڑھتا ہے, آگے بڑھ کر شمشیر کا ایک وار کرتا ہے, حضرت قاسم گھوڑے سے زمین پر آ گئے. ایک دفعہ آواز آئی الیہ الیہ یا اما, اے چچا جان آئیے, اے چچا جان آئیے, الیہ الیہ یا مولا.
لعنت الله على الظالمين فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا الله. پروردگار رب حق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما, جو مومنین سنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت مقام نصیب فرما, جو مریض ہیں انہیں شفا کاملہ نصیب فرما, جو ملتمسین دعا ہیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما, جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما, جو مسائل و مشکلات میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما, جو اسیر ہیں بے گناہ ہیں پروردگارہ, خصوصاً شہدائے ملت جو قوم کی خاطر دین کی خاطر جیلوں میں ہیں پروردگارہ ان تمام اسرا کو جلد از جلد رہائی عطا فرما, پروردگارہ تمام مسلمانوں کو ظلم و ستم سے محفوظ فرما, ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما, امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما, ملت عراق کی حمایت فرما, ملت فلسطین کی نصرت فرما، حزب اللہ لبنان کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں اپنے سایہ حفظ و امان میں محفوظ فرما، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما، امت کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے، مومنات کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے، وبالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ